اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انشاءاللہ آج ہم سورہ انفال کی کچھ آیات سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور اس سورت کو سمجھنے سے پہلے تھوڑا سا ہسٹورک بیک گراؤنڈ ضروری ہے. یعنی 6 نبیوں کے واقعات پچھلی سورت میں گزر چکے ہیں، اور اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی فتح جنگ بدر کے بارے میں ہے. تو جنگ بدر کے کچھ حالات، کیونکہ ہم کو تاریخ پڑھنا نہیں ہے تاریخ اسلام میں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی کتابوں میں آپ کو تفصیل مل جائے گی، یہاں مختصر یہ بتانا ہے کہ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ میں پیدا ہوئے، اور 40 سال کی عمر میں وحی کا سلسلہ شروع ہوا، اور جیسے ہی وحی کا سلسلہ شروع ہوا آپ نے اسلام کی تبلیغ کرنا شروع کر دی قرآن کے ذریعے. فذکر بالقرآن من یخاف وعید، اس وقت اور کوئی کتاب نہیں تھی جس کے ذریعے تبلیغ کی جا سکتی تھی، جو کہ بات غلط ہے، قرآن کے ذریعے تبلیغ کرنا چاہیے. تو تبلیغ شروع کر دی. اب جب تبلیغ شروع کی تو وہاں مکے میں مشرک بھی تھے، کافر بھی تھے زیادہ، اور انہوں نے کعبہ شریف میں لا کے 360 بت بھر دیے تھے. اب یہاں یہ بات سمجھنا ہے کہ کعبۃ اللہ کو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے بنایا تھا. بعض کا خیال یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کے زمانے میں ہی بن چکا تھا، ابراہیم علیہ السلام اس کو ریبلڈ کرے. بعض کا خیال یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ہی نے جو ہے کعبۃ اللہ کی عمارت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ بنائی. بہرحال کعبۃ اللہ مسلمانوں کی جائیداد تھی، یہ بات سمجھنا ہے، ذہن میں بالکل کلیئر رہنا ہے کہ مسلمانوں کی جائیداد تھی کعبۃ اللہ. اس میں لا کے 360 بت بھر دیے، یعنی اسماعیل علیہ السلام کے بعد سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک. تو اب یہاں ایک بات یہ تھی کہ وہ اسلام کا مرکز بننا تھا، تو وحدانیت کا پروپگیشن جس کو بولتے، تبلیغ کے لا الہ الا اللہ کی تبلیغ ہوئی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ ہوئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننا. تو اس میں ہوا یہ کہ جو مشرک تھے وہ مسلمانوں کی خلافت شروع کرے. اچھا، خلاف بھی اتنے ہوئے کہ اتنی تکالیف دی کہ یعنی بیان سے باہر، یعنی انگاروں پہ تک کھینچا گیا، ان کو زندہ مارا گیا، ماں کی شرمگاہ میں بیٹے کے سامنے جو ہے برچھا مارا گیا، اس قسم کی حرکات ہوئی. اس کے بعد میں فائنلی بات یہ ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کا پروگرام بن گیا کہ بھئی بہتر یہ ہے کہ ختم ہی کر دو قصہ ہے. تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پر لٹا کے تمام امانتیں جو لوگوں کی تھی وہ دے کر، وہ کفار کے سامنے سے نکل گئے لیکن وہ دیکھ نہیں سکے، یہ ایک معجزہ تھا. پھر خیر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے، ہجرت کا پورا واقعہ ہے. اب یہاں یہ بات سمجھنا ہے کہ اب مدینہ منورہ میں آپ بہت ویلکم ہوئے، وہاں آتے جو ہے یہودیوں سے ایک ایگریمنٹ ہو گیا کہ بھئی باہر سے کوئی بھی اگر مدینہ پہ حملہ کریں گے تو ہم بھی آپ کا ساتھ دیں گے. اور وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ریلیجیس اور پولیٹیکل ہیڈ کا مقام ہو گیا آپ کا. جیسا مکہ معظمہ میں مسلمان نہ غلام تھے نہ آزاد تھے نہ بادشاہ تھے، تو مدینہ منورہ میں یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ریلیجیس اینڈ پولیٹیکل ہیڈ کا مقام ہو گیا. اب یہاں ایک بات آتی ہے کہ بھئی یہ مکے والے چھیڑ چھاڑ کرتے رہتے تھے، چھوٹی چھوٹی یعنی فوج کے لوگوں کو بھیجنا اور چھیڑ چھاڑ کرتے رہنا، اطراف کے یہودیوں کو بھڑکانا. تو ظاہر ہے اچھا کئی صحابہ ایسے ہوئے کہ ان کی کئی یعنی جائیدادیں زمینات دولت جو ہے مکے میں چھوڑ کے جو ہے وہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ گئے تھے، تو اس کا بھی جو ہے بدلہ لینا تھا. تو یہاں 2 ہجری میں ایک واقعہ آتا ہے کہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولنا چاہیے کیونکہ بعد میں یہ اسلام قبول کر چکے تھے، یہ جب اسلام قبول نہیں کر رہے تھے، یہ ایک قافلہ 30-40 لوگوں کا لے کے آ رہے تھے مکہ معظمہ جا رہے تھے، ان کو مدینے سے گزرنا ضروری تھا. اور یہ قافلے کے بارے میں بعض ہسٹورینز یہ لکھے کہ یہ ڈیسائیڈڈ تھا کہ یہ جو کاروان آ رہا تھا اس کا جو فائدہ ہوگا وہ پیسہ مسلمانوں پہ حملہ کرنے کے لیے خرچ ہوگا، یہ بھی اطلاع مل چکی تھی. لہذا ظاہر ہے یہ وحی کے تحت یہ حکم ہوا کہ بھئی وہ قافلوں کو روکنا ہے. اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا تو کئی لوگ جو ہے تیار ہو گئے. اور اس کے بعد میں یہ سمجھیے کہ ابو سفیان کو جب پتا چلا کہ مسلمان آ رہے ہیں کچھ لوگوں کو لے کر قافلے پہ حملہ کرنے کو, تو وہ تیز ایک گھوڑے پہ کسی کو جو ہے مکہ معظمہ بھیجا اور وہاں ان کو اطلاع دی کہ ایسی بات ہے. تو مکہ معظمہ سے تقریباً 1000 کافروں اور مشرکوں کی فوج نکلی ان کو روکنے کے لیے. اب اس تمام واقعات میں جب تو سیل فونز نہیں تھے نا بھائی, اب اٹھائے بات کرے, آپ میسج بھیج دیے یا موٹر سائیکل ہے بھگا دیے, سکوٹر ہے بھگا دیے, گاڑی ہے ایروپلین ہے چلے گئے, گھوڑے پہ آدمی جانا گھوڑے پہ آنا, تو ظاہر ہے ان تمام چیزوں کے لیے کئی دن لگ گئے. اس اثنا میں ابو سفیان اپنے قافلوں کو بچاتے ہوئے سمندر کے کنارے کا راستہ لے کے نکل گئے. اب یہ جو تمام لیڈرز آگے کافروں کے تمام سوائے ابو جہل کے تمام لیڈرز آگے مسلمانوں پہ حملہ کرنے کے لیے, تو اب یہاں دیکھیے کہ مکہ معظمہ سے بدر 148 میل 148 کلومیٹر اور مدینہ منورہ سے 148 کلومیٹر اور مکہ معظمہ سے 303 کلومیٹر. تو کفر کی شدت کا یہ عالم تھا کہ ڈبل ڈسٹینس سے حملہ کرنے کے لیے آگے, حالانکہ ان کو اطلاع مل گئی کہ ابھی ابو سفیان قافلہ لے کے بچا کے نکل گئے, اطلاع مل گئی. تو کئی لوگوں نے ان کو رائے بھی دی کہ چلو بھائی اب لڑنے سے کیا فائدہ, واپس چلے جائیں گے. لیکن یہ جو ابو جہل جو ان کا وہ تھا, ابو لہب نہیں آ شریک ہو سکا جنگ میں, ابو لہب جو ان کا سردار تھا اس نے کہا کہ نہیں جب ہم نکلے ہی ہیں تو پھر ان کا فیصلہ کر کے نکلیں گے. تو لہذا 14 رمضان کو 2 ہجری میں ان کا مقابلہ بدر پہ ہوا اور پھر اب واقعات اس میں آ جائیں گے آپ کو. اب وہاں ہوا یہ کہ مسلمانوں کے پاس 313 مسلمان تھے, کافروں کی فگر 950 آتی ہے, ان کے پاس صرف 3 گھوڑے اور کچھ اونٹ تھے 70 اور ان کے پاس ویل ایکوپڈ آرمی تھی. تو اب 313 950 سے جنگ کرنا ہے. اب آپ دیکھیے پوری بات اس میں انشاءاللہ تفصیل میں آ جائے گی کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کی. اب یہاں سے سورہ انفال, انفال کے معنی کیا ہے؟ انفال جمع ہے نفل کی. نفل کس کو بولتی ہے؟ آپ ابھی آپ فرض پڑھے, سنت پڑھے, نفل پڑھے. فرض تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے 4 رکعت فرض پڑھنا ہے, سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی, پلانڈ سنت تھی اور سنت موقعہ ہے, وہ بھی پڑھنا ہے 2 رکعت, پہلے 4 پڑھے بعد میں 2. نفل آپ ایڈیشنل پڑھے, اگر آپ نہیں پڑھتے تو اس کا انشاءاللہ سوال نہیں ہوتا. ایڈیشنل ہے اپنے طرف سے, نفل ہے ایڈیشنل ایکسٹرا جس کو بولتے. تو انفال یعنی ایڈیشنل اماؤنٹ جو آ رہا ہے. اب دیکھیں اسلامی حکومت, ہمارے پاس گورنمنٹ آف آندھرا پردیش کی ٹریجری ہے, گورنمنٹ آف انڈیا کی ٹریجری ہے, ریوینیوز پورے کلیکٹ ہوتے ہیں. تو اب یہ ریوینیوز ہیں, زکات ہے, جزیہ ہے, یہ تمام آ کے جو ہے ٹریجری میں جمع ہوتا, یہ ایڈیشنل اماؤنٹ ہے کیونکہ جنگ ایک ریگولر فیچر نہیں ہے. دیکھیں زکات ہر سال دینا ہے, ریگولر انکم ہے ٹریجری کی, جنگ ہمیشہ ریگولر ایڈیشنل انکم ہے. تو یہ انفال کے بارے میں بات آ رہی ہے. پھر اس کے بعد میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, یعنی اللہ تعالیٰ کی پناہ سے آتے ہیں ہم, یہ قرآن سمجھنے میں ہم کو بھٹکائے نہیں. اور بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں, رحمان ہے وہ جو فائدہ پہنچانے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے. یسألونک عن الانفال, یہ لوگ آپ سے, یہ جنگ میں جو مال حاصل ہوتا ہے جس کو ہم مال غنیمت یا بوٹی آف وار جس کو بولتے ہیں, اس کے بارے میں آپ سے سوال کرتے ہیں. قل الانفال للہ ورسولہ, آپ پہلا جملہ یہ سنا دیجئے کہ یہ جو جنگ کی بوٹی ہے, جو غنیمت ہے جنگ کی, یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی ہے, تمہاری نہیں ہے, کیونکہ جیت اللہ تعالیٰ نے دی ہے. بات سمجھنا ہے یہاں, یہ جسٹیفیکیشن یہ ہو رہا ہے. آپ آگے دیکھیں گے کہ جیت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوئی, اگر اللہ تعالیٰ کی مدد نہیں آتی تو جیتنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا. تو لہذا یہ جو تمہارے کو مال ملا ہے انفال, یہ جو ہے اللہ کا ہے اور رسول کا ہے. فتخ اللہ, تو تم اللہ سے ڈرو, اللہ سے ڈر کے غلط چیزوں کو چھوڑ دو. وہ اصلحو ذات بینکم, اور اپنے آپس کے معاملوں کو اصلاح ٹھیک ٹھاک کر لو. تو معلوم ہوتا ہے کہ مال غنیمت کے ڈسٹریبیوشن میں تھوڑی سی کچھ بحث مباحثہ تھوڑا سا غالباً ہو گیا ہوگا. یہ جنگ ہے, एक क्रिकेट मैच आप जीतते हैं, एक बॉलर 6 विकेट लेता है, उसमें से एक फील्डर जो है 5 कैचेस पकड़ता है उसके 6 विकेट्स में से। अब एक समझिए कि 1 लाख रुपए डिस्ट्रीब्यूट होना है उनके ऊपर, तो डिस्ट्रीब्यूशन कैसा करेंगे? वो बॉलर बोलेगा साहब मैं 6 विकेट लिया, उन्हें बोलेगा मैं 5 कैचेस नहीं पकड़ता तो इनके 6 विकेट नहीं होते थे। लोग बोलते थे भाई, अब फील्डर्स बोलेंगे हम बाउंड्री नहीं रोकते तो रन और हो जाते थे। तो एक टीम वर्क है, देखिए बात को समझिए, टीम वर्क है। एक जंग जो हो रही है टीम वर्क है, इसमें कोई पानी ला के पिला रहा, कोई जंग कर रहा, कोई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत कर रहा, हर एक का कंट्रीब्यूशन अलग है। तो एक पहले हुक्म आ गया कि ये माल अल्लाह और अल्लाह के रसूल का है, ये रख लो और आपस में इसलाह कर लो। ये वर्स नंबर 41 में इसके डिस्ट्रीब्यूशन की आ रही, इंशाल्लाह आइंदा इतवार को वो तफसील उसमें आएगी कि ये माल अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, अल्लाह से डरो और आपस में इसलाह कर लो। वह अतीउल्लाह व रसूलो इन कुंतुम मोमिनीन, और अगर तुम मोमिन हो, ईमान लाने वाले हो, अल्लाह से अमन में रहने वाले हो, तो फिर अल्लाह ताला की इताअत करो और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करो। देखिए वहां इतने सहाबा थे, किसी की इताअत का हुक्म नहीं आ रहा हो। हमारे पास दो ही सोर्सेज आ रहे हैं, अति अल्लाह व अति रसूल, अल्लाह ताला की इताअत करो। अब हमारे लिए क्या होगा? अल्लाह ताला की इताअत कुरान की इताअत है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत हदीस और सुन्नत में जैसा आ रहा उसको फॉलो करना है। तो बस ये दो सोर्सेज हैं, उनकी इताअत करो। अब उसके बाद में ये मोमिनीन का डेफिनेशन आ रहा, कि मोमिनीन हकीकत में है कौन? ये तो बात आ गई कि इन कुंतुम मोमिनीन, अगर तुम मोमिनीन हो तो अब देखिए इसको अपने पे लगा के देखिए कि इन्नमल मोमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम। अल्लाह रहम करे कि मोमिन तो वो हैं जब उनके सामने अल्लाह का जिक्र किया जाता है तो उनके दिल डर जाते हैं। अब हमेशा ये गुजारिश करता हूं आपसे कि डर से कुरान का मतलब यही है कि कुरान को सुने, समझें और अपने पे अप्लाई करें कि ये कैफियत हम में अगर है तो हम मोमिन हैं, अगर ये कैफियत हम में नहीं है तो फिर जायजा लेना पड़ेगा क्या करना चाहिए। कि जब भी अल्लाह का जिक्र आता है इनके दिल डर जाते हैं। आप तो बिस्मिल्लाह बोल के पत्तों का काट उठाते हैं, आप बिस्मिल्लाह बोल के बुकीस पे लगाते हैं, आप अल्लाह का नाम अल्लाह का जिक्र करके जो है जुआ खेलते हैं आप। तो सोच के देखिए ये कौम का क्या हशर होगा। ये तो अल्लाह ताला की शान है जो मिटा नहीं रहा है हमारे। तो मोमिन की पहली निशानी ये है कि जब अल्लाह का जिक्र होता है तो उनके दिल डर जाते हैं। वो इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना, और जब उसकी आयात कुरान की आयात उनके सामने पढ़ी जाती है तो उनकी ईमान में ज्यादती होती है। ईमान क्या है? ईमान का मतलब समझना है। कन्वेंशनल जरा ऐसा है ईमान ईमान बोल के बढ़ दिए। अलीफ मीम नून इसका मादा है, रूट है अलीफ मीम नून, इससे लफ्ज अमन बनता है, यानी मेरे और अल्लाह में अमन कायम हो जाए, शांति कायम हो जाए, पीस कायम हो जाए। ये कब होगा? जब मैं अल्लाह ताला के तमाम अहकाम की इताअत करने के लिए, ओबे करने के लिए जब तैयार हो जाऊं तो मेरे में और अल्लाह ताला में अमन कायम हो जाएगा। तो जब आयात सुनते हैं तो इनके दिल में अमन कायम, अमन बढ़ जाता है इनके दिल में। अमन तो रहता है पहले से, ईमान तो रहता है, यकीन रहता है, लेकिन जैसे ही कुरान सुनते हैं एक रिखत की कैफियत तारी हो जाती है। जैसा ईसाइयों के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि वो जब कुरान सुने थे, वो जो प्रीस थे बात, उन्होंने जब वो कुरान सुने थे तो उनकी आंखों से आंसू बहने लगे और सजदे में गिर गए कि ये अल्लाह का कलाम है। हम सजदे में तो गिर जाते हैं लेकिन कभी आंखों से आंसू नहीं निकलते, हमारी कैफियत खराब हो गई है। देखिए फिजिकल नमाज पढ़ना और बात है और वो दिल की कैफियत से नमाज पढ़ना वो और बात है। तो यहां एक इंडिकेशन मिल रहा है कि ईमान बढ़ता भी है कम भी होता है। ऐ दिलों को फेरने वाले, हमारा दिल आप अपनी तरफ फेर लें, फेर दीजिए। अब यहां एक बात समझना है कि अब इम्तिहान के नतीजे निकल रहे हैं, ईमान बहुत बढ़ा हुआ है, सजदे से उठ रहे नहीं, बास को तो सजदे में नींद आ जा रही, इतने लंबे लंबे सजदे कर रहे हैं पास होने के। इधर रिजल्ट निकला मालूम हुआ कि 79% आ गए, उधर नमाज गायब। ایمان گڑ گیا. تو یہ اللہ کے خوف سے جو ہے یہ ایمان میں زیادتی نہیں آئی, امتحان کے خوف سے ایمان میں زیادتی آئی. تو اس کو ہم ڈسٹنگوش کرنا چاہیے, ایجوکیٹڈ لوگ ہیں ہم کو جو ہے ڈسٹنگوش کرنا چاہیے کہ یہ ایمان میں جو ہے زیادتی ہوتی ہے, یقین میں زیادتی ہوتی ہے. وہ اعلیٰ ربہم یتوکلون, اور وہ اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں, ان کا بھروسہ پورا اللہ پہ, ہر چیز میں اللہ پہ بھروسہ رہتا ہے. انشاءاللہ اس کا ثبوت ہے, انشاءاللہ بولنا اس کا ثبوت ہے کہ میں کل آؤں گا. ارے میں کون ہوتا ہوں آؤں گا, میں کل آؤں گا بولتے میں ختم ہو گیا تو کہاں سے آؤں گا کل, اللہ نے چاہا تو آؤں گا. ان اللہ علی کل شیء قدیر, بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ جو ہے قدرت رکھتا ہے. تو وہ اللہ پہ توکل رکھتے ہیں. الذین یقیمون الصلاۃ, اور وہ جو نماز قائم کرتے ہیں, دیکھیے پلورل ہے, قیام جو ہے ایک نظام ہے. اب ہم نماز قائم کیے تھے, اکیلے پڑھ لینا, جماعت کے ساتھ نہیں پڑھنا, ہاں کوئی عذر ہے شرعی صحت کا معاملہ ہے وہ بات الگ ہوتی ہے, ورنہ جو ہے آپ 100 میٹر بھاگ رہے ہیں, فرسٹ آ رہے ہیں, سیکنڈ آ رہے ہیں, مگر مسجد کے واسطے, نماز کو جانے کے واسطے آپ کو جان پہ آ رہا ہے. تو بات یہ سمجھنا ہے کہ یہ ایمان کی کیفیت کے ساتھ, یعنی اللہ کا خوف ہے اور ایمان میں زیادتی ہے, اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں, اور یہ ایمان کے پری ریکویزٹ کے بعد جو ہے یہ صلاۃ کی بات آ رہی ہے. ہماری نمازیں یہ ایمان اور توکل اور خوف سے خالی ہیں. وہ بقول کسی کے وہ چار دکانہ تھے, کوئی امام صاحب کو کنفیوز ہوا, میں 3 رکعت پڑھایا یا 4 رکعت پڑھایا, پلٹ کے پوچھے تو ایک صاحب بولے نہیں صاحب آپ 4 پڑھائے, میرے چاروں دکانوں کا حساب ہو گیا. بولے ایک ایک رکعت میں ایک ایک دکان کا حساب کرتا ہوں, بولے کوئی اپنی تقریر میں سنا رہے تھے. تو یہ ہم لوگوں کی نماز کا معاملہ ہے. تو یہ نماز کا جو پری ریکویزٹ دکھ رہا ہے یہ لے کے اٹھنا ہے ہم, اللہ کا خوف ہو, اس کی آیات جو پڑھ رہے ہیں اس سے ایمان میں شدت ہو, پھر اللہ پہ پورا بھروسہ ہو, پھر جماعت کے ساتھ نماز قائم ہو. کیونکہ یہ جو اذان ہو رہی ہے یہ ایک پکار ہے, فلانی پولیٹیکل پارٹی کے طرف سے کل بند ہے, تو جتنے دکانیں بند رہیں گے اتنا بند سکسیسفل ہوگا, اتنے لوگوں نے ریسپونڈ کیا, جتنی مسجدیں بھریں گے اتنا اللہ کا نام بلند ہوگا. سیدھی سی بات ہے, رمضان کے مہینے میں لوگ جو ہے تعجب کرتے ہیں کہ سڑکوں پہ جماعتیں آ جاتی ہیں, ہر 5 وقت یہ ہونا چاہیے. تو یہ لوگ نماز کا نظام قائم کرتے ہیں. وہ مما رزقناہم ينفقون, اور ہم نے جو ان کو دیا ہے اس میں سے خرچتے ہیں. تمہارا ہے ہی کیا. دیکھیں میں یہ اس وقت ریئلائز کرا, میں جب ریٹائر ہو رہا تھا جو سامان میرے نام پہ تھا, وہ الماریاں کچھ اکوپمنٹ کو میز کرسی وغیرہ, وہ سٹور سے صاحب آ گئے, بولے صاحب یہ آپ کے نام پہ تھا, یہ سائن کر دیجئے, واپس کر دینا ہے. ارے میں بولا یہ تو زندگی کا یہی معاملہ ہے, یہ بینک بیلنس تھا, یہ گھر تھے, وہ گاڑیاں تھے, وہ یہ تھا, یہ آپ کے نام پہ تھا, آپ جا رہے ہیں چلیے واپس کر دیجئے. آپ دوسروں کو چلے گئے, بیٹوں کو بھائیوں کو جو لڑ لیے سرا پھوڑ لیے سب, ایک کوڑی میری نہیں رہی. تو مما رزقناہم ينفقون, ہم نے جو تم کو دیا ہے اس میں سے خرچو, تمہارا ہے ہی کیا خرچنے کا, جان دی ہوئی اسی کی تھی, حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. ہم جان بھی نہیں ہے ہماری, ہدایت نہیں ہے ہماری, زندگی نہیں ہے, مال نہیں ہے, کوئی چیز نہیں ہے, بلا وجہ کے آدمی جو ہے تنرا ہے کہ یہ چیز میری ہے. تو جو ہے ان لوگوں کی یہ کیفیت ہوتی ہے, اولئک هم المفلحون حقا, یہی وہ لوگ ہیں جو حقیقت میں مومنین ہیں. لهم درجات عند ربهم, تو ان کے لیے ان کے پالنے والے مالک کے پاس درجات ہیں, رینکس ہیں, ہائی پوزیشنز ہیں. کہ کوئی صاحب آتے ہیں لوگ ذرا ہٹنے لگتے, کیا ہے بھائی کون ہے, تو بولے صاحب پولیس کمشنر صاحب, رینکس ہیں, اونچا عزت ہے. تو ہم یہاں کی عزت کے لیے 4 دن کی عزت سروس نکل گئی. ایک ایسی پولیس کے سینئر آفیسر میرے سے بول رہے تھے, کیا صاحب بولے ایسی حالت ہے, بولے سلوٹا مارتے تھے دیکھ کے, اب میں ریٹائر ہو گیا تو میرے پینشن کا کیس کلیئر نہیں کر رہا, بولے کل آؤ بولتا میرے کو, ہو گیا عہدہ ختم ہو گیا. تو یہ رینک سے, رینک کی یہاں عزت ہوتی تھی, وہاں تو ہمیشہ جو ہے رینکس ہوں گے, عزت ہوں گی, درجے بلند ہوں گے. وہ مغفرتوں, اور مغفرت ہوگی. دیکھیں مغفرت کس کی ہوگی, گناہوں کی سزاؤں سے بچاؤ کس کا ہوگا, یعنی ان اولئک هم المؤمنون حقا, یہ جو حقیقت میں جو مومنون ہیں ان کے گناہوں کی سزا سے بچاؤ ہوگا. وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرۃ واجر عظیم والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کرے ان کے لیے مغفرت ہے اور بڑا اجر ہے. یہ جو لوگ کفر کرے, کذب کرے, نہ دل سے مانے نہ اس پہ عمل کرے قرآن پہ, ان کے لیے تو عذاب جہنم ہے, جہنم کا عذاب ہے, حق کا عذاب ہے ان کے لیے. تو ہم یہ جو بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے, تو اللہ تعالیٰ غفور و رحیم کس کے لیے ہے؟ قرآن سے کیا بات ثابت ہو رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ مومنین کے لیے غفور و رحیم ہے کہ تم میری راہ میں کوشش کرتے ہوئے اگر کوئی غلطی ہو جائے تو میں اس کو معاف کر دوں گا. تم کوشش ہی نہیں کر رہے ہو. میں پھر میں مثال دہرا دیتا ہوں کہ بھئی آپ ڈرائنگ روم کے لیے دو کارنر پیسز دو بڑیوں کو دیے, دو دو ہزار روپئے ایک ایک کارنر میں, ایک کارنر میں رکھنا, ایک ایک ہزار دونوں کو ایڈوانس دے دیے بنا کے لاؤ بول کے. ایک بڑائی تھوڑے دن کے بعد لایا, وہ تھوڑا سا چپ پائے کے پاس نکلا ہوا تھا, آپ دیکھے بولے بھائی بنایا بہت اچھا ہے, ذرا لاتے لاتے ٹکر, ٹھیک ہے اس کو آپ ہزار روپئے واپس دے دیے. دوسرا بڑے وہ ہزار روپئے لے کے ایڈوانس بھاگ گیا, آپ اس کی مغفرت کریں گے؟ آپ چھوڑیں گے اس کو؟ انہیں ملا تو پکڑ کے پولیس میں دے دیں گے آپ کہ ہزار روپئے لے کے بھاگ گیا؟ تو وہ معاملہ ہم لوگوں کے ساتھ ہے. تو یہ سمجھنا ہے کہ ایمان لائے اور عمل کرے تو پھر مغفرت کی بات ہے, ورسخ کریم, اور بہترین رزق ہے زندگی وہاں جنت میں, زندگی قائم کرنے کے لیے وہاں تو پورا بتایا گیا, جس قسم کا گوشت چاہیں گے, جو پھل چاہیں گے, جو چاہیں گے جو ہے وہاں ملے گا. اب یہاں سے جنگ بدر کا جو ہے واقعہ شروع ہو رہا ہے. کما اخرجک ربک من بیتک بالحق, جس طرح آپ کے پالنے والے مالک نے آپ کے گھر سے آپ کو حق کے لیے نکالا, حق کی جنگ کے لیے نکالا, آپ کے مالک نے نکالا, آپ نہیں نکلے تھے. لیکن یہ بات سمجھتے رہیے, اللہ تعالیٰ کراتے ہیں ہم کرتے ہیں, فاعل حقیقی اللہ تعالیٰ ہیں, یہ بات آگے آ جائے گی. اور وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ, اور مومنین میں سے ایک گروپ تھا جو اس کو پسند نہیں کر رہے تھے. دیکھیے فیصلہ یہ ہوا تھا, پہلے معلوم ہوا کہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کاروان آ رہا ہے, وہ جا کے کاروان پہ حملہ کرنا ہے تو تیار ہو گئے سب. اس کے بعد میں معلوم ہوا کہ کاروان تو گزر گیا, اب مکے سے جو فوج آئی ہے ابو جہل کے لیڈرشپ میں جو فوج آئی ہے اس سے مقابلہ کرنا ہے, ویل ایکوپڈ فوج ہے, ریگولر آرمی ہے, اور 950 کے اوپر جو ہے وہ لوگ, یہ صرف 313 ہے. تو اس میں سے ایک گروپ ایسا تھا ان کو یہ ناپسند دکھا, کیونکہ اس کی ریزن بھی سمجھ میں آتی کہ بھئی ایک تو آپ کو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, اب آپ کوئی بولے کہ صاحب دھوپ میں بیٹھ کے سنیے ثواب زیادہ ہے, تو تھوڑے لوگ بولیں گے بھئی اچھا خاصا ٹھنڈا پنکھوں میں بیٹھے ہوئے اب دھوپ میں بیٹھو بولے تو اب وہ اپنا اسلام نماز نماز پڑھے, ابھی اب کائی کو یہ سب جنگوں پہ جانا کرنا. تو ایک ہیومن سائیکالوجی ہے, آرام طلب ہوتا ہے انسان. تو پھر وہ ایک گروپ ایسا تھا. پھر اس کے بعد میں وہ گروپ میں ایک یہ بھی کیفیت تھی, ان کو معلوم تھا کہ ہمارے پاس ہتھیار, ہم تو قافلے کے واسطے نکلے, ہم جنگ کے واسطے نکلے ہی نہیں, ہمارے پاس ہتھیار ہی نہیں ہے. یہ تاریخ سے ثابت ہے کہ دو گھوڑے تھے صرف ان کے پاس, تو ہم ہتھیار بنے جنگ کے لیے نکلے ہی نہیں ہیں. تو پھر یجادلونک فی الحق بعد ما تبین, اور وہ آپ سے جھگڑتے تھے, بحث مباحثہ کرتے تھے اس کے بعد کے حق ان پہ کھل کے آ گیا تھا. حق کھل کے کیا آیا تھا؟ آگے بات آ رہی کہ فتح تمہاری ہوگی, یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا, فتح تمہاری ہوگی. دیکھیں جس کو ایمان نہیں ہے اس کو بات سمجھ میں نہیں آتی. 313 ورسز 950 ٹریبل جو ہے وہ کرنا ہے, یہ کیسا جیتیں گے؟ بھائی میں ایک آدمی, میں تین تین لوگوں کو سنبھالوں گا اور پھر میرے پاس اکوپمنٹ بھی نہیں ہے, یہ کیسا ہوگا؟ یہ پورا واقعہ آ رہا ہے. تو کانما یوساخونا الی الموت وہم ینظرون, اور وہ اس طرح کر رہے تھے جیسے کہ وہ موت کی طرف ہاکے جا رہے تھے اور وہ موت کو دیکھ رہے تھے, اتنے پریشان ہو گئے تھے بعض جو تھے مسلمانوں میں. وہ اس یعید کم اللہ عہد طائفتینی انہا لکم, اور جب اللہ تعالیٰ نے تم سے وعدہ کر لیا تھا کہ دونوں گروپس میں سے ایک گروپ تمہارا ہے, اللہ تعالیٰ وعدہ کر چکے تھے, ایک گروپ فوج کا ہے, ایک گروپ جو ہے قافلے والوں کا ہے, یہ دونوں میں سے ایک کا جو ہے تمہارا ہے وعدہ کر چکے تھے, وتودون ان غیر ذات شوکتی تکون لکم, اور تم چاہتے تھے کہ یہ بغیر ہتھیار کے جو گروپ ہے وہ تمہارا ہو جائے. اے مزے میں گئے اپنا, ہو گیا 30-40 لوگ ہیں اور ہتھیار ان کے پاس نہیں. دیکھیں شوکت کے معنی یا ہتھیار کے ہے, ہمارے پاس شان و شوکت معنی الگ ہو گئی. تو یہ بات سمجھنا ہے کہ عربی سے جو اردو زبان میں کئی الفاظ آئے ہیں ان کے معنوں میں بہت بڑا فرق ہے. جیسا غلیظ کے ہمیشہ مثال دیتا ہوں میں, غلیظ عربی میں سخت کو بولتے ہیں, ہمارے پاس ان کلین ڈرٹی اس کو بولتے ہیں غلیظ. تو یہاں یعنی جو بغیر ہتھیار کے تھا, تم چاہتے تھے کہ وہ تمہارا, وہ گروپ تمہارا ہو جائے. وہ یرید اللہ ان یحق الحق بکلماتہ ویقطع دابر الکافرین, اور اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ حق ثابت ہو جائے اس کے حکم سے اور کافروں کی جڑ کٹ جائے. حق کیا تھا, حق کیا ہے؟ حق اسلام ہے, اسلام حق ہے. دیر آر نو ٹو اوپینینز اباؤٹ اٹ. اور اسلام سے ہٹ کے جو شرک اور کفر ہے وہ باطل ہے, جھوٹ ہے, اس کا وجود ہی نہیں ہے, من گھڑت ہے. اب میں یہاں بول دیا کہ بھئی اس سڑک پہ ایک دیو کھڑا ہوا ہے بہت بڑا بھائی, اب لوگ بولے بھئی ہاں انہوں بولے اس واسطے صحیح ہوں گا, حالانکہ نہیں ہے. اب بعض لوگ اس کو فالو کرنے لگے, بھئی ہوئیں گا کہیں, ہوئیں گا تو ہوئیں گا. اس طریقے کی جھوٹ ہے, کفر اور شرک جو ہے یہ جھوٹ ہے. تو اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ ان کے حکم سے حق یعنی اسلام ثابت ہو جائے اور کافروں کی جڑ کٹ جائے. یہ ہمیشہ مدینے والوں پہ, مسلمانوں پہ حملہ کرنے کی کوشش کرتے تھے کہ ان کو ایسی شکست دے, ایسی ڈیفیٹ ہو کہ ان کے جڑیں کٹ جائیں. لیحق الحق ویبطل الباطل ولو کریہ المجرمون, اور یہ کہ حق حق ہو جائے, حق ثابت ہو جائے اور باطل باطل ہو جائے, جھوٹ ہو جائے. اور جو جھوٹ ہے, شرک اور کفر وغیرہ جو جھوٹ ہے وہ جھوٹ ہو جائے, گو کہ مجرمین کو پسند نہ آئے. مجرمین کون ہے؟ یہ قرآن اور حدیث کے خلاف عمل کرنے والے, یہ مجرمین ہیں. دیکھیں کرمینل کس کو بولتے ہیں آپ؟ آج پولیس کے نگاہ میں کرمینل کون ہے؟ وہ جو ہمارے پاس کا جو قانون ہے اس کی خلاف ورزی کرے اس کو کرمینل بولیں گے آپ. تو یہاں یہ جو قرآن اور حدیث کے خلاف جو لوگ کام کرتے تھے, گو کہ وہ لوگ اس کو پسند نہ کریں, لیکن جو ہے حق ثابت ہو کے جیت کے رہے گا اسلام. تغیثون ربکم, جب تم اللہ تعالیٰ سے مانگتے تھے. دیکھیں یہ اس کا مادہ غوث ہے, غین غوث سے. غوث کا مطلب ہوتا جسے مانگا جاتا. تو جب تم اللہ تعالیٰ سے مانگتے, مانگنا تو صرف اللہ تعالیٰ سے ہے, جب تم اللہ تعالیٰ سے مانگتے تھے تو کیا مانگتے تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مسنون دعا ہے جو کہا اللہ تعالیٰ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ یا اللہ یہ مٹھی بھر مسلمان ہیں, اگر یہ آج مٹ گئے تو زمین پر تیرا نام لینے والا, تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہا. یہ مٹھی بھر مسلمان ہیں. اور وہ حقیقت تھی. دیکھیں آخری نبی, اس کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں. اگر اس نبی کے ٹیم کو ڈیفیٹ ہو گئی تو پھر ختم ہو گیا اسلام. کوئی عبادت کرنے والا, تیری غلامی کرنے والا ہی نہیں ہوگا. تو یہ دعا تھی. تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ استغیثون ربکم فاستجاب لکم, تو اللہ تعالیٰ نے تمہاری دعا کا جواب دیا, دعا قبول کر لی تمہاری. میں معلوم ہو گیا, جنگ شروع ہونے سے پہلے جو ہے یہ بات ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری دعا قبول کر لی. اور کیا کہا؟ انی ممدکم بالف من الملائکۃ مردفین, اور بے شک میں تمہاری مدد کروں گا فرشتوں سے, ہزار فرشتوں سے جو ایک کے پیچھے ایک چلے آئیں گے. اب یہ 950,000 آئے تھے, ایک ایک آدمی کو ایک ایک فرشتہ دیکھ لے گا, آپ کو کرنا کیا ہے؟ اور حقیقت میں دیکھے تو معلوم بھی وہی ہوتا ہے, فرشتوں کا نزول. ایک جگہ 5,000 کی وعدہ کریں, سورہ احزاب میں فرشتے نازل ہوئے, آندھی طوفان, پکانے کے دیگ اڑ گئے, ان کے ڈیرے شامیانے اڑ گئے. اس طریقے کی بات ہوئی, ایک مہینہ پورا محاصرہ کرنے کے بعد مدینہ منورہ کا. تو بات سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جب مدد آ جائے تو پھر کوئی اس کے سامنے ٹک نہیں سکتا. اور یہ وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیا تھا. وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى.